یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيبي إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. محرم کی دوسری مجلس ہے، موضوع سخن قرآن اور امام حسین علیہ السلام ہے. مولا حضرت مسلم کے ساتھ جو خط آپ نے اہل کوفہ کے نام پر لکھا اور بھیجا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَمْرِ مَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ وَالْحَابِسْ نَفْسَهُ عَلَى مَرَضَاتِ اللَّهِ وَالْقَائِمِ بِالْقِسْطِ. میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں، لَعَمْرِ، اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں، امام، رہبر، حکمران نہیں بن سکتا مگر اس میں یہ چار صفتیں ہو. العامل بالکتاب، پہلی صفت یہ ہے کہ کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو. حاکم اسلامی بننے کے لیے انسانوں کی قسمتوں کے فیصلہ کرنے کے لیے، انسانوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ انسان خود کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو. لَعَمْرِ مَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ. کتاب خدا پر عمل کے علاوہ دین حق کو ماننے والا ہو، دین حق کو ماننے والا ہو. والحابس نفسہ علی مرضات اللہ، اس کے علاوہ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہو، اپنے آپ کو جوڑ دیا ہو، بند کیا ہو خوشنودی خدا کے ساتھ، خوشنودی خدا کے علاوہ اس کی الگ مرضی، الگ خوشنودی نہ ہو. والقائم بالقسط، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاشرے میں حکمرانی کرتا ہو. تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ کتاب خدا پر عمل کرنا حکمران کے لیے پہلی شرط. جب آپ کا فرزند ارجمند حضرت علی اکبر کو بہت چھوٹے تھے، استاد کے پاس بھیجا، استاد نے آپ کو سورہ حمد کی تعلیم دی. سورہ حمد کی تعلیم دی، امام کی خدمت میں شہزادہ پہنچے، جب آپ کے پاس سورہ حمد کی تلاوت کی بہت خوش ہوئے. اس استاد کو 1000 دینار، اس زمانے میں بہت عظیم سرمایہ ہے یہ، 1000 حلہ کپڑا، کپڑا بھی اس زمانے میں بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی، کارخانہ تو نہیں ہوتا تھا اسی لیے قیمتی چیز ہوتی تھی، اور اس کے منہ بھر کر اشرفی اور جواہرات اس کے منہ میں ڈالا۔ کسی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ایک سورہ حمد کی تعلیم دیے، اتنا بڑا سرمایہ آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس نے جو میرے فرزند کو دیا ہے اس کے مقابل میں میں نے کچھ نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی زیادہ محنت نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہے، ایک سورہ حمد سکھایا ہے، وہ بھی حسین کے فرزند، ایسا فرزند جس کے بارے میں حسین فرماتے ہیں سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر ہے، مختلف حوالوں سے، خلق کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ سے، شکل و شمائل کے لحاظ سے۔ لیکن امام قرآن کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، قرآن کی اہمیت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی قدردانی کرنی ہے، خدا کی طرف سے ہدایت بشر اور نجات بشر کے لیے دو امانتیں، دو عطیہ عطا ہوا، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ حسین قرآن کے عرض کے آپ خود فرماتے ہیں، حاکم اسلامی کے، رہبر اسلامی کے سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پر عمل کرنے والا، اور قرآن اور حسین کے درمیان، قرآن اور اہل بیت کے درمیان بہت سے مشترکات ہیں، اس لیے شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ اہداف کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، تعریف کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، امانت رسول خدا کے ہونے کے لحاظ سے، مختلف حوالوں سے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے جس چیزوں کی طرف دعوت دی ہے ان پر سب سے پہلا عمل کرنے والے خود اہل بیت، کیونکہ اہل بیت قرآن ناطق تھے، زندہ قرآن تھے، تو اسی لیے سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کر کے امت کے سامنے نمونے پیش کیے، ان میں سے ایک اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے مذہب اہل بیت میں، ایسا ہی ایک مصنف لبنان کا، جس نے بہت سال پہلے کی بات ہے، 50-60 سال پہلے مقابلہ ہوا حوض نجف کی طرف سے کہ علی کے بارے میں بہترین کتاب لکھنے والے کو انعام دیں گے، تو سارے شیعہ سنیوں کے درمیان اس عیسائی نے سب سے بہتر کتاب لکھی، کتاب بھی یقیناً اس کے ترجمہ بھی اردو میں ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ اس مصنف سے پوچھا، آپ کی نظر میں تشیع کو ایک کلمے میں بیان کرنا چاہے تو کیا بیان کریں گے؟ کہا کہ تشیع یعنی اخلاق، اخلاق، تشیع اخلاق۔ آپ شیعہ علاقوں میں جائیں گے، ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں جو لوگ ان کے خون کے تشنہ ہیں، یہ اہل بیت کی سیرت کا نتیجہ ہے، اہل بیت کی سیرت کا نتیجہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے سوچا، اپنے پاس ایک سوال کہ یہ کیسے بات ہے، دشمنان اہل بیت ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اہل بیت جب اقتدار پر آتے ہیں ان پر احسانات کرتے ہیں۔ یہ شاعر تھا، سو گیا عالم خواب میں پیغمبر خدا کو دیکھا، پیغمبر نے فرمایا، یہ البتہ یہ آدمی شاعر نہیں تھا، پیغمبر خدا نے فرمایا تم فلان شاعر کے پاس جاؤ، اس کے پاس تمہارے سوال کا جواب. جیسے ہی نیند سے اٹھا، آدھی رات کو نیند سے اٹھا تھا، چلا گیا، پیغمبر نے عالم خواب میں کہا تھا اسی لیے، شاعر کے پاس چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اس وقت تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں نے ایسی خواب دیکھی. تو رو پڑا، کہا کہ میں نے یہ شعر آج رات ہی کہا ہے، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو یقیناً یہ خواب سچی خواب ہے، رؤیا صادقہ ہے. اس میں یہی کہا تھا، ملکنا وکان العفو منا سجیتن، آل محمد کی زبانی، جب ہم اقتدار پر آئے، جب حکومت پر ہم آئے، عفو کرنا ہماری عادت تھی، ہماری طبیعت تھی. ملکتم وسال بالدم الافطح، لیکن جب تم اقتدار پر آئے، خون کی ندیاں جاری ہو گئی. اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے، ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہے. پاک ہستیوں سے پاکی اور طہارت کا توقع ہے، ناپاک لوگوں سے ناپاکی کا توقع ہے. یہ آل محمد کا اخلاق. آپ دیکھیے، حسین جا رہے ہیں، لشکر حر آیا ہے مولا کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے، پیاسے ہیں. کسی نے مشورہ دیا، یا حسین، مولا، لشکر حسین میں سے کسی نے، کہ یہ لوگ پیاسے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان پر ابھی حملہ کر کے ختم کریں گے. لیکن امام نے نہیں مانا، نہ صرف نہیں مانا بلکہ جو پانی مشکلات کے ساتھ ساتھ لے کر آئے، تو ظاہر قدیم زمانے میں پانی ایک اہم چیز ہوتی ہے سفروں میں، اور لشکر کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے اس کی کتنی مقدار ہے، اس پانی کو دے دیا لشکر ہول کو، ان کے جانوروں کو بھی پلایا، خود امام نے آخری سپاہی کے جانور کو اپنے دست مبارک سے پلایا. یہ اخلاق اہل بیت ہے. اہل بیت شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اخلاق کو زندہ کیا، انسانیت کو زندہ کیا، اقدار کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، تعالیم انبیاء کو زندہ کیا. اگر انسانیت باقی ہے، ان کی بدولت باقی ہے. تو اخلاق اہل بیت، قرآن کی بڑی تاکید ہے، پیغمبر کی جو سب سے بڑی تعریف قرآن میں ہے یہی ہے، انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ عظیم اخلاق کے مالک. دوسری آیات میں بھی رحمت پیغمبر، شفقت پیغمبر وغیرہ کے بارے میں قرآن تاکید فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہو گئے. ولو كنت فظا غليظ القلب، پیغمبر اگر آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، درست الفاظ زبان سے ادا کرتے، لانفضوا من حولك، آپ کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو جاتے. اور پیغمبر کی شفقت کے بارے میں فرماتے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، مشکلات میں تم پڑتے ہو، سختی کا احساس پیغمبر کرتے ہیں. یہ اور پیغمبر خود فرماتے، میرے مبعوث ہونے کے فلسفہ، سب سے اہم فلسفہ یہی ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. پیغمبر خدا خاتم انبیاء ہے، سب سے کامل ترین پیغام آسمان سے لے کر آئے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل ترین پیغام لے کر آئے ہیں. بشریت کی ضرورت کے تمام اصول اور تعلیمات اسلام میں ہے، وہ اسلام جو اہل بیت کے ذریعے آپ لیں گے. اور لیکن آسمان کے پیغام کے لحاظ سے دین کمال کے پایے تک پہنچ گیا، اکملت لکم دینکم، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انسان کی کمال کے لحاظ سے خاتم اوسیا کے زمانے میں پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. دین کے لحاظ سے دین کمال تک پہنچا خاتم انبیاء کے زمانے میں، انسانیت کے لحاظ سے انسانیت کمال پر پہنچے گی خاتم اوسیا کے زمانے میں. اس وقت علمی لحاظ سے، احادیث آپ کے سامنے ہیں، علمی لحاظ سے بشر کے درمیان 27 حصوں میں سے علم کے 2 حصے ہوگا، جب امام آئیں گے 27 حصہ مکمل ہو جائے. اس کا مطلب کہ بشر علمی لحاظ سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اخلاقی لحاظ سے حدیث میں ہے کہ خدا اپنا دست شفقت پھیر دے گا لوگوں کے سروں پر، یہ کنایہ ہے، ادبی جملہ ہے، اپنا دست شفقت پھیر دے گا لوگوں کے سروں پر، اخلاق میں کامل ہو جائیں گے. اپنا دست شفقت پھیر دے گا لوگوں کے سروں پر، عقل کے لحاظ سے کامل ہو جائیں گے. عدالت اس طریقے سے گروں میں داخل ہوگی جس طریقے سے ہوا اور آکسیجن گروں میں داخل ہوتی ہے، یعنی بشر پایہ تکمیل تک پہنچے گا، انسانیت پایہ تکمیل تک پہنچے گی، بشر ترقی کے اعلیٰ درجات تک پہنچے گا. یعنی بشر مقصد تخلیق کیا، لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کی بندگی کرے، عبادت بندگی کے لیے مقدمہ ہے. اس منزل تک کب پہنچیں گے؟ خاتم اوسیا کے زمانے میں. یہ سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے، خاتم انبیاء کے زمانے میں دین پایہ تکمیل تک پہنچا، خاتم اوسیا کے زمانے میں انسانیت پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. اخلاقی لحاظ سے کمال، عقل کے لحاظ سے کمال، علم کے لحاظ سے کمال، عدالت کے لحاظ سے کمال، دولت کے لحاظ سے کمال، اخوت کے لحاظ سے کمال، دینی لحاظ سے، بندگی کے لحاظ سے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، قرآن کا آیت ہے امام کے بارے میں، عبادت خدا ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا، شرک کے کوئی آثار وہاں نہیں ہوگا. جبکہ قرآن فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے بہت کم شکر گزار ہے، لیکن امام زمانے کے زمانے میں فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، شرک نہیں رہے گا اس زمانے میں، اس حد تک بشر ترقی کرے گا. تو عرض کر رہا تھا عدالت بہت اہم ہدف ہے، یا بہتر کہوں اخلاق، عدالت تو اخلاق ایک حصہ ہے، اخلاق انتہائی اہم ہدف ہے انبیاء کا، دین کا، خدا کا. اسی لیے ائمہ نے سب سے زیادہ اس کی سفارش کی. پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو بد اخلاق ہوگا وہ ایک غلط گناہ سے توبہ کرے گا، خدا معاف فرمائے گا، دوسرے گناہ میں پڑ جائے گا، دوسرے گناہ سے توبہ کرے گا، تیسرے گناہ میں پڑ جائے گا، آخر میں جہنمی ہو کر چلا جائے گا. جو بد اخلاق، یہ حدیث ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ مسلسل غدریوں میں، گناہوں میں پڑتا پڑتا آخر میں جہنمی ہو جائے گا، اور جو خوش اخلاق ہے فرمت قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ صاحب اخلاق حسن ہوگا. مکارم اخلاق، مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ، اخلاق یہ کچھ اصطلاحات ہے، بہرحال ان معنی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اخلاق، ارسطو وغیرہ جو فلاسفر ہے وہ لوگ کہتے ہیں وہ روحانی کمال کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، روحانی صفات حسنہ ہے جس کی وجہ سے آپ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں. ادب کیا ہے؟ اس اچھے عمل کو خوبصورت انداز میں انجام دینا. فرض کیجئے سخاوت اخلاق، آپ کے اندر سخاوت کی صفت ہے، سخاوت کی صفت کی وجہ سے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، مختلف چیزیں. اب کھانا دینے کے 2 انداز ہوتا ہے، ایک دفعہ گھر پہ بلاتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، ایک دفعہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، تو یہ ادب بھی ہے، یعنی اچھے عمل کو خوبصورت انداز میں انجام دینے کا نام ادب ہے. لیکن ہمارے عرف میں اور احادیث نے بھی، دین نے بھی اسی کی تائید کی، وہ یہ ہے کہ جتنے اچھے عمل ہے، جتنے اچھے عمل ہے اس کو خوبصورت انداز سے انجام دیں گے وہ اخلاق، یعنی ادب بھی اخلاق میں شامل ہے، اچھے اعمال بھی اخلاق میں شامل ہے. اگرچہ اچھے اعمال اچھی نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اچھے اعمال انجام دیتے رہیں گے وہ اچھی صفات آپ کے اندر وجود میں آئے گی. یعنی اچھی صفات جس کو علماء اخلاق اخلاق کہتے ہیں، جب ایک انسان بار بار میدان مقابلے میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، پہلے چند دفعہ ڈرتا ہوا آگے بڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ خوف ختم ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، شجاعت آئے گی. تو عرض کیا، احادیث نے بھی، احادیث، آیات، اسلام، تشیع نے جس بات کی تاکید کی وہ آپ کے عمل ہے، عمل اور عمل کی نیت. اب ڈرتے ہوئے بھی اگر کوئی میدان جہاد میں جاتا ہے، شاید اس کا ثواب زیادہ ہے اس آدمی سے جو بغیر خوف، اب میں شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو عرض یہ ہے، نیک عمل نیک نیت کے ساتھ انجام دیں گے وہ اخلاق ہے، اس عمل کو خوبصورت انداز میں پیش کریں. مثلا آپ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یہ اخلاق حسنا ہے، لیکن ادب کے ساتھ دونوں ہاتھ سے ملائے تو پھر ادب بھی بن جاتا ہے. تو یہ سب کے سب ظاہر اسلام میں اس کے بڑے مقامات ہیں، روحانی لحاظ سے اعلیٰ صفات کا مالک ہونا، اعلیٰ کردار ہونا، اعلیٰ کردار کو خوبصورت انداز میں انجام دینا، الفاظ کے حوالے سے بھی، عمل کے حوالے سے بھی. تو یہ اخلاق حسنہ اس کی بڑی تأکید ہے اور باعث جنت ہے، اور فلسفہ بعثت انبیاء ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ توضیح المسائل مجتہدین کے پڑھیں گے تو پہلے باب تقلید ہے، ظاہر جو ترتیب ہے اسی کے مطابق، پھر طہارت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اخلاق کے لیے کوئی باب ممکن ہے توضیح المسائل میں نہ ہو؟ البتہ زیادہ مفصل کتابوں میں ہے، ایک اخلاق حسنہ، اخلاق سیاح، واجب، مستحب وغیرہ، لیکن رسالے میں توضیح المسائل میں عام طور پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت، لیکن توضیح المسائل میں ہمارے مجتہدین وہاں پر ذکر نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجتہدین سب سے زیادہ ماہر ہے دین شناسی کے لحاظ سے، بارہ علوم میں مہارت کی ضرورت. میں آپ کو صرف مثال دوں، روایت اہل بیت لینے کے لیے ہر کس و ناکس نے روایت بنائی ہے، اہل بیت کی طرف نسبت دیتے ہیں، اگر اس میں تحقیق نہ ہو مذہب بدل جائے گا. ہزاروں راویوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، یہ راوی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اپنے ہے یا اغیار کے ہے، پھر اس کے بعد کتاب، جس مصنف نے کتاب لکھی ہے وہ مصنف قابل اعتماد ہے یا نہیں، اس مصنف سے ہم تک کی کتاب مستند طریقوں سے پہنچی ہے یا مستند طریقوں سے نہیں پہنچی ہے، یعنی کتنا بڑا کام ہے. دسیوں ہزار راوی اور پوری کتاب کے بارے میں تحقیق، یہ صرف علم رجال ہے. اس قسم کے بارہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہے. تب دیکھو، ہر علم میں، ہر میدان میں ماہرین کی ضرورت ہے. آپ فرض کیجئے اگر دل، خدا نخواستہ دل کے لحاظ سے بیمار ہو تو دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے نا، اگر آنکھوں کے لحاظ سے بیمار ہو آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے، ہر میدان میں ماہرین کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دین شناسی کے لحاظ سے ماہرین کی ضرورت ہے. یعنی دیکھیں، دین انسانوں کے پیدائش سے لے کر موت تک، اور مرد عورت سارے انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، بات تو قرآن و سنت میں ہے، لیکن قرآن کے معنی سمجھنا 14 صدی گزرنے کے بعد زبان میں تبدیلیاں آتی ہے، زبان میں تبدیلی آتی ہے، اور 14 صدی گزرنے کے بعد اور پھر احادیث میں یہ بنی عباس کی سازشیں، بنی امیہ کی سازشیں، پھر بعد کی سازشیں، یہ سب کے سب اس میں دخیل ہے. اس لیے بڑی تحقیقات کی ضرورت ہے. احادیث میں تو ماہرین کے بغیر پیغام دین کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ معصومین کیا چاہتے تھے. یہ کون سے حدیث معصومین کے ہے، کون سے حدیث جعلی ہے، اسی لیے اس کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود معصومین نے کیوں اخلاقیات کے بارے میں توضیح المسائل میں یہ جو کہتے ہیں مشہد سے نہیں پوچھنا ہے وغیرہ، یہ تو واضح طور پر ایک پاگل آدمی یہ کہہ سکتا ہے. ہر علم میں ماہر کی طرف رجوع کرنا ہے، پھر صرف دین میں آ کر ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رہے گا، یہ کیسی بات ہے؟ یہ یا سازشی ہے یا پاگل ہے یا جاہل ان پڑھ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ البتہ آج کل سازشوں کے سلسلہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. شیطان مختلف شکلوں میں آتا، قرآن خود کہتا ہے ہر طرف سے شیطان آتا ہے. قوم کو صاحب بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے منافقت جو ہے، پیغمبر کو حکم ہے منافقین کے ساتھ بھی جنگ کرے، کفار کے ساتھ، کفار کے ساتھ جنگ لڑی، منافقین کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی. تو جب پیغمبر کی رحلت ہوئی، اس معروف بزرگ نے کہا پیغمبر ابھی زندہ ہے، واپس آئیں گے، خدا سے ملنے کے لیے گیا ہے، تلوار نکال کر دفن کرنا نہیں دیا. تو کیونکہ ابھی تک منافقین کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، جبکہ منافقین کے ساتھ جنگ بصیرت کے ساتھ لڑتے ہیں، عقل و دانشمندی کے ساتھ منافقین کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. کفار کے ساتھ بصارت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے جنگ لڑتے ہیں. منافقین کے ساتھ بصیرت کے ذریعے، کیونکہ ہر قوم میں قیامت تک منافقین نکلتے ہیں، یعنی وہ افراد جو بظاہر قوم میں شامل ہے لیکن قوم کے عقائد اس کا عقائد نہیں ہے، یا ہے بھی کمزور ہے. قرآن فرماتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین ایسے ہیں کچھ عبادت کرتے ہیں لیکن بہت کم، 90% عقیدہ نہیں ہے، 10% عقیدہ ہے. ایسے لوگ ہمیشہ دشمن کے اعلی کار بنیں گے، ہمارے مخلص نہیں بن سکتے. ہر قوم میں یہ گروہ ہے، اسی لیے ہر قوم کی ذمہ داری یہ ہے بصیرت کے ساتھ اپنے اندر جو منافقین ہوتے ہیں ان کو پہچان لے. ظاہر اس میں شعور اور بصیرت کی ضرورت ہے اور دین کی معرفت کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا مجتہدین نے کیوں ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ آپ اسی توضیح المسائل کے پہلے صفحہ کی طرف دیکھیں گے، اس میں لکھا ہے ظاہر اصول دین تو ہر آدمی اپنے تحقیق کے مطابق اصول دین پر ایمان لائے گا، کلیئر ہے، تقلید کا مسئلہ نہیں ہے. اور فروع دین میں جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین یعنی وہ باتیں جو مسلمہ ہے، اس میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. جب مسلمہ ہے، یقین ہے، روزانہ 5 نمازیں ہیں، صبح، ظہر، مغرب، عشاء، عصر، مغرب، عشاء، تو اس میں تو تقلید کی ضرورت نہیں. آپ کو یقین ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں ہیں، تقلید اس لیے کہ آپ اس لیے کرتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب سارے مسلمان یہ عمل کرتے ہیں تو شک کی گنجائش نہیں ہے. ضروریات دین، اس کے علاوہ میں تقلید کرنا ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ایک ایسی چیز ہے ضروریات دین سے بھی بڑھ کر آپ کے پاس دلیل ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں اصول دین کے برابر دلیل ہے اخلاقیات کے لیے. اس لیے اخلاقیات میں تقلید کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجتہد کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب تشیع کا نظریہ ہے عام مسلمانوں کے مقابل میں. عام مسلمان کہتے ہیں ظلم اس لیے برا ہے کہ خدا نے کہا ہے برا ہے، اگر خدا نہ کہتا، خدا کہتا ظلم اچھا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. عدل اس لیے اچھا ہے کہ خدا نے کہا اچھا ہے، اگر خدا کہتا عدل برا ہے تو برا ہو جاتا. لیکن مذہب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ عدل اچھا ہے اس لیے خدا حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ رفتار کرو، ظلم برا ہے اس لیے خدا ظلم سے منع کرتا ہے. آپ دیکھتے امر بے معروف نہی از منکر. معروف کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ اردو میں بھی آپ سمجھتے ہیں معروف وہ آدمی جو معروف ہے یعنی سب اس کو پہچانتے ہیں. معروف وہی عرفہ، یعرفو، عرفان، معروف یہ اس کے مادہ ہے، اس کے ادبی الفاظ ہے یعنی شناخت شدہ. امر معروف یعنی امر کرتے ہیں ان چیزوں کو بجا لانے کا جو شناخت شدہ ہے. امر معروف کے کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ معنی یہ کہ نیک اعمال کا حکم دینا، نہی از منکر برے اعمال سے روکنا. تو نیک اعمال کو معروف کہا یعنی شناخت شدہ. کیوں؟ اس لیے کہ نیک اعمال فطرت انسانی کے پاس شناخت شدہ ہے. انسان فطرتاً نیک اعمال کو جانتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ مانوس ہے، اس کی فطرت میں ایک شوق ہے نیک اعمال کا. تو اسی لیے ہر نیک عمل کو معروف اس لیے کہا کہ انسان کی فطرت کے سامنے، فطرت کے پاس شناخت شدہ عمل ہے، اس لیے نیک اعمال کا نام ہی معروف قرار پایا. خود عربی زبان میں اصل معروف کا معنی شناخت شدہ ہے، لیکن نیک اعمال روح انسان کے لیے شناخت شدہ ہے، فطرت انسان کے لیے شناخت شدہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی ہے اس کی. اسی لیے نیک اعمال کو معروف کہا. نہیں از منکر، منکر نکیرہ، آپ اردو میں کہتے ہیں نکیرہ معرفہ، اردو گرامر میں دیکھیے نکیرہ معرفہ، نکیرہ ناشناختہ. برے اعمال روح انسان کے لیے ناشناختہ ہے، روح انسان اس کے ساتھ مانوس نہیں ہے، فطرت انسان کے لیے ناقابل قبول ہے. اسی لیے برے اعمال کا نام ہی منکر رکھا گیا اور اس سے روکنے کا نام نہی از منکر. اس لیے کہ خدا نے فطرت انسان میں یہ صفت ہے. اسی لیے عرض کیا مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام نیک اعمال فطرت انسان کے لیے آشنا ہے، مانوس ہے، اور نیک ہونے کی وجہ سے خدا حکم دیتا ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خود قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک اعمال کو حکم دے دے آپ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خدا امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. تو یہ، اور آپ سورہ شمس میں پڑھتے ہیں خدا 11 قسم کھانے کے بعد فالحمها فجورها وتقواها، خدا نے الہام کیا ہے انسان کو. انسان کے علم حاصل کرنے کے کیا راستے؟ ایک ہوا سے پنچ جگانا ہے، علم حاصل کرنے کا راستہ ہے. دوسرا راستہ عقل ہے جو حیوان کے پاس نہیں ہے. حیوان کے پاس ہوا سے پنجہ جگانا ہے لیکن عقل نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان ہوا سے پنجہ جگانے کے بعد عقل کے مدد سے ہوا سے جو معلومات لیا ہے اس معلومات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مسلسل ترقی کرتا جاتا ہے. تیسرا ذریعہ جو انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا ہے وہ وہی الہام الہی ہے، فطری علوم ہے. فالہمہا، خدا نے انسان پر الہام کیا. فجورہا و تقواہا، کون سا اعمال برا عمل ہے، فجور ہے، گناہ ہے، غلط ہے، اس کے بھی الہام کیا. و تقواہا، اچھے اعمال کے بھی الہام کیا. یعنی خدا نے انسان کو تعلیم دی، الہام کیا، اس کی فطرت میں ڈال دی کہ غلط عمل کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے. تو دیکھیے باقی میں ہم قرآن سے لیتے ہیں اور روایات سے، لیکن اخلاقی اقدار کچھ ایسے ہیں کہ خود خدا نے انسان پر وحی کی ہے، الہام کیا ہے، خود خدا نے انسان کی فطرت میں بات ڈال دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دوسری آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں. لا عربی زبان میں نہیں کے معنی ہے، لیکن بعض اوقات زائد آتا ہے. زائد کا مطلب کیا؟ یعنی نہیں کا معنی نہیں دے گا لیکن زیادہ تاکید کرے گا، ضرور کا معنی دے گا. لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں ضرور قسم کھاتا ہوں اس نفس انسانی سے، انسان کے اس نفس سے جو انسان کی ملامت کرتی ہے. انسان جب غلط کام کرتا ہے تو نفس اس کی ملامت کرتی ہے. غلط کام کیا ہے؟ خلوت میں فرض کرے، شرمندہ ہو جاتا ہے, خود اپنے پاس شرمندہ ہو جاتا ہے. ایک اچھا کام جو کرنا چاہیے نہ کرے تب بھی شرمندہ. ایک غریب تھا, بھوکا تھا, اس کو ضرورت ہوتے ہوئے کچھ نہیں دیا, بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. تو نفس لوامہ, وہی ضمیر انسانی جس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں, خدا نے انسان کو یہ دی ہے. تو خود انسان غلط کام اور صحیح کام کے وقت خود انسان اپنے آپ کو شاباش کہتا ہے, اس کی ضمیر اور اس کی مذمت کرتا ہے. ہاں یہ ضمیر مر بھی سکتی ہے اگر انسان ضمیر کی آواز نہ سنے. ایک عرصے کے بعد برا کو برا سمجھنا ختم ہو جائے گا, اچھے کو اچھا سمجھنا ختم ہو جائے گا, مسخ ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا انسان مسخ ہو جاتا ہے, اگر ضمیر کی آواز نہ سنی ایک عرصے کے بعد یہ ضمیر مسخ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں روہنگیا میں, برما میں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے, اب جس عورت نے نوبل کے انعام لیا ہے, اب اس کے ضمیر کو دیکھے کیا ہے, اس طرح سے ظلم و ستم. ہمارے پاکستان والے چیخ رہے ہیں, پورا عالم اسلام والے چیخ رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک کاش یمن کے تو بچے جو مارے جا رہے ہیں, عالم اسلام کے ممالک متحد ہو کر بمباری کر رہے ہیں, اس کی نسبت میں بھی کچھ آواز بلند کرتے ہیں. کفریا اور فوعا شام میں شیعہ دو علاقہ ہے, چھوٹا سا دو شہر ہے, چند سال سے بند ہے, محاصرے میں ہے, ان پر بھی کچھ رحم کرتے ہیں. کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس پر بھی رحم کرتے. بات یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے, وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے میانمار میں اس پر آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ مغرب والوں نے جس پر آواز بلند کی اس پر آپ آواز بلند کرتے ہیں, مغرب والوں نے آواز بلند نہیں کی تو بلند نہیں کرتے ہیں. یمن پر بمباری کرنا, چھوٹے بچوں کا قتل عام کرنا, اس کی حمایت امریکہ اور برطانیہ اور ان کے پٹھو کر رہے ہیں, وہاں پر آپ بھی یہی کہتے ہیں وہ باغی ہیں, یہ ہے وہ بھی. کچھ لوگ اپنے ملک میں آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے جرم یہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ضمیر مر سکتی ہے. جب جاپان کے شہر پر بمباری کیا ایٹمی امریکہ نے, تو ایک پائلٹ کو جب پتہ چلا کہ کیا نتیجہ ہوا ہے اس کی بم کا, پاگل ہو گیا. لیکن امریکہ کے صدر نے اسی وقت کہا ہم نے صحیح کیا ہے, اور اب تک سارے صدور کہتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا, معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر مر سکتی ہے. ہمارے اچھے اچھے طالب علم جو یونیورسٹی میں ہوتے تھے, ہوتے ہیں, ہوتے تھے, بڑے بڑے نعرے, خصوصاً جب کمیونزم اور سوشلزم کا زمانہ تھا تو انسانیت کے لیے, غریبوں کے لیے بڑے بڑے نعرے بلند کرتے تھے. جب اقتدار پر آتے سب سے بڑا دشمن ہو جاتے انسانیت کا, ملک کے ساری دولت کو لوٹ لیتے, مسخ ہو جاتے ہیں. انسان کے اخلاق, اگرچہ خدا نے انسان کو فطرتاً اخلاق سے آگاہ کیا ہے, ضمیر دی ہے, الہام کیا ہے, اس کے ساتھ اخلاق کے نمونۂ عمل انبیاء اور ائمہ کو بھیجا ہے, اس کے علاوہ جنت و جہنم ہے کہ سب سے بہتر اخلاق والا پیغمبر کے ساتھ سب سے قریب تر ہوگا. اسی لیے مغرب کے کسی مفکر کا جملہ ہے, اخلاق جب بھی انسانی نے اخلاق کی, اخلاق کی عمارت کی تعمیر کی ہے, دین کے بغیر وہ عمارت منہدم ہو گئی. اخلاق حسنہ ہے, جنت و جہنم کا تصور نہ ہو اس پر عمل نہیں کریں گے, پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو ختم کریں گے. پروپیگنڈے اس طرح سے کریں گے کہ یمن میں یمنی بچے عورتیں ظالم ہیں, سعودی حکومت مظلوم ہے, اس طرح سے پروپیگنڈے کریں گے. فلسطین میں فلسطینی عوام مظلوم ظالم ہے, اسرائیل مظلوم ہے. پروپیگنڈے کے ذریعے آپ خود محرم کو ہم اسی لیے منا رہے ہیں نا, حسین کو ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے محرم کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے. ابھی 50 سال ہو گئے پیغمبر دنیا سے رحلت فرما گئی, 50 سال کے اندر اس طرح سے بدل گئی, اس طرح سے ان کے دماغ کے سششو ہوئی کہ حسین باغی ہو گئے, واجب القتل ہو گئے, یزید جانشین پیغمبر ہو گیا. کل جو دشمن اسلام تھا ابھی مسلمانوں کو حکمران وہی بن گیا. تو اس سے کیا توقع رکھیں گے آپ؟ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ تو ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. اسلام کا, اہل بیت کا, حسین کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ اخلاق اقدار کا محافظ دین بن سکتا ہے, دیندار بن سکتے ہیں, مکتب اہل بیت والے بن سکتے ہیں. واقعاً تشیع کے حوالے سے دیکھیں, میں کہہ سکتا ہوں اطمینان کے ساتھ تمام قوموں کے درمیان سب سے کم تر ظلم اگر ہوتا ہے شیعوں کی طرف سے ہوتا ہے پوری دنیا میں. یعنی اس طریقے سے ہم ظلم سے متنفر ہو چکے ہیں کہ کم ترین ظلم ہم کرتے ہیں. مذہب دین ہے, مذہب اخلاق ہے, کربلا سے یہی پیغام لیا ہے. مولا سید شہداء مدینے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے, کچھ غلام کسی جگہ پر بیٹھ کر, غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, غریب لوگ ہوتے تھے, معاشرے میں بھی ان کے کوئی حیثیت نہیں تھی, کھانا کھا رہے تھے, معمولی سے کھانا جو غریبوں کو میسر آتا ہے. امام کو دیکھا, امام کو دعوت دی, امام بیٹھ گئے, ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. امام کے شان نہیں تھا, آیت کی تلاوت کی, ان اللہ لا یحب المستکبرین, خدا تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. تکبر ابھی دنیا کو جو آگ لگی ہے, آگ لگانے والے وہی متکبر لوگ ہیں جو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں, دوسروں کے خون کو خون ہی نہیں سمجھتے ہیں, دوسروں کے لیے کسی قسم کے حق قائل نہیں ہوتے ہیں. صرف ہم انسان ہیں, باقی سب جانور ہیں. تکبر شیطان نے بھی روز اول حضرت آدم کے مقابل میں بغاوت کی اسی تکبر کی وجہ سے, ابا واستکبر, انکار کیا. انکار کی وجہ بھی کیا تھا؟ تکبر. امام اسی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اب یہ تو بات تو معمولی ہے, کچھ غلام آپ کو بلا رہے ہیں ساتھ کھانا کھانے کے لیے, لیکن بدترین بیماری جو انسانوں کے درمیان ہے تکبر کی بیماری, اس کا علاج یہی ہے. خصوصاً بڑے لوگ, یعنی آپ جہاں بھی جنگ ہے آپ دیکھیں گے تکبر کی وجہ سے, خود خواہی کی وجہ سے ہے, خود برتری بینی کی وجہ سے. فرعون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعونیوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ برحق ہے, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کو یقین آیا کہ حضرت موسیٰ برحق ہے, ظُلْمًا وَعُلُوًّا. وجہ کیا ہے؟ یہ ظالم تھے اور متکبر لوگ تھے, اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے. ہم حکمران ہیں, یہ غریب بنی اسرائیل غریب لوگ ہیں, ان کے بات کیوں مانیں؟ تو جتنے معجزات حضرت موسیٰ نے لایا ان کو بھی ٹھکرائے یقین کے باوجود. غریب آدمی حرف حق بھی کہے, امیر آدمی اس کو ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اسی تکبر کی وجہ سے. یہ اخلاقی مسائل ہے. ایک کنیز نے آپ کی خدمت میں ایک پھول لایا, آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا, تو آپ نے کنیز کو آزاد کیا. کسی عرض کیا, حسین ایک پھول لایا ہے, کنیز کو آپ نے آزاد کیا. فرمایا خدا کا حکم ہے. یہ قرآنی آیات پر امام کے عمل کو دیکھیے, ہمیں درس دے رہے ہیں, ورنہ امام خود قرآن ناطق ہے, قرآن مجسم ہے, شریعت مجسم ہے. ان کے انوار عالم کی خلقت سے ہزاروں, ابھی بھی اس کی مدت ہم معین کر نہیں سکتے ہیں. سال پہلے وکانوا بعرش محبقین, آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں اہل بیت, کہ انوار عرش خدا کے اطراف میں تھے عالم کی خلقت سے پہلے. لیکن آپ نے فرمایا خدا کا حکم ہے, اذا حییتم بتحیت فحیو بے احسن منہا او مثلہا. اگر کسی نے آپ کو تحیت کی، کوئی ہدیہ پیش کیا، یا اسی جیسا جواب دے دو یا اس سے بہتر، اس سے بہتر جواب دے دو اگر نہ ہو سکے اسی جیسا، اسی لیے میں نے کنیز کو آزاد کیا۔ ایک غلام نے نافرمانی کی تھی، ایسا غلط کام کیا تھا کہ سزا کا مستحق قرار پایا، امام نے بھی سزا کا حکم دیا۔ غلام نے عرض کیا والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت ہے، اپنے غصہ پینے والے۔ امام نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنا غصہ پی لیا، تم جاؤ، معاف کیا، یعنی اس سے سزا اٹھایا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، قرآن مزید فرماتا ہے معاف کرنا چاہیے، صرف غصہ پینا نہیں، معاف بھی کرنا۔ امام نے فرمایا جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے مزید قرآن کی آیت کی تلاوت کی، واللہ یحب المحسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ اخلاق اہل بیت، اس لیے دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود کتابوں میں ہمارے سلف صالح نے لایا ہے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ انسان انسان بن سکتا ہے اہل بیت کی سیرت پر چل کر۔ دیکھیے کس طریقے سے قرآن کے آیات پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلے جائے، اس دن سے رک پڑے۔ قرآن عمل کے لیے ہے۔ اہل بیت بھی محجور ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قیامت کے دن قرآن شکایت کرتا ہے خدا کے درگاہ میں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، پروردگارا میرے قوم نے، پیغمبر شکایت کرتا ہے خدا کی درگاہ میں، پروردگار میرے قوم نے اس قرآن کو ترک کیا، محجور ہجرت سے، ہجرت ہجرت کر کے جانا، یعنی میری قوم نے اس قرآن کو ترک کیا ہے۔ قرآن کو بھی ترک کیا، اہل بیت کو بھی ترک کیا۔ لیکن قرآن کو کیسا، روزہ میں نے عرض کیا، روزہ اول قرآن کے حقیقی تفسیر سے امت کو محروم کیا، احادیث پیغمبر پر پابندی لگا کر، اہل بیت پر پابندی لگا کر، اور اب تک قرآن متروک ہے، یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اگر پڑھنا ہمیں آتا ہو تو غلط پڑھتے ہیں، اور اگر صحیح پڑھتے ہیں معنی نہیں جانتے ہیں، اگر معنی نہیں جانتے غور، معنی جانتے ہیں تو غور نہیں کرتے ہیں، غور کرے تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ جس سرزمین میں قرآن نازل ہوا ہے اس سرزمین پر مغربی طاقتوں کی حکومت، اسلامی 50 ممالک کو بلا کر کہا کہ ایران والے امام زمانے کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ٹرمپ کو، عالم کفر کے رہبر کو بلایا، اس کے سامنے مسلمانوں نے بیعت کی۔ یعنی قرآن کی سرزمین، جس سرزمین میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں قرآن کی حکمرانی نہیں، ملوکیت بادشاہت قرآن میں کہاں پر ہے؟ اغیار کی غلامی قرآن میں کہاں پر ہے؟ آل محمد پر ظلم، ان کے مقدس مقامات کو منہدم کرنا قرآن میں کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیے قرآن کی بات تو ہماری دستور میں بھی ہے، قرآن کے مطابق قوانین بنیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، خود آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں۔ تو قرآن بھی مظلوم ہے، اہل بیت بھی مظلوم ہے، لیکن کربلا کی قربانی نے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، ورنہ سابقہ ادیان کی طرح نام و نشانی تک نہ رہتا۔ رسوا کیا تاریخ میں حکمرانوں کے، رسوا کیا حکمرانوں کے اوپر سے اعتماد کو اٹھایا، حکمرانوں کے مکاریوں سے امت کو آگاہ کر دیا، امت کے دلوں میں حکمرانوں کی نسبت میں نفرت پیدا کیا، نہ صرف حکمرانوں کی نسبت میں، حکمرانوں کے وعاظ و سلاطین کی نسبت میں نفرت پیدا کیا۔ اس طریقے سے اہل بیت نے قرآن قربانیوں کے ذریعے قرآن کو، اسلام کو بچایا۔ اس لیے امام جب مکے سے تشریف لا رہے تھے فرمایا جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح، لیکن جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوگا۔ یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں، ہمارا ہدف اسلام کو بچانا ہے. سارے انبیاء کی کوششوں کے نتیجہ پیغمبر خدا کا دین ہے. پیغمبر خدا کے دین کو بچانے والا حسین ہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے اہل بیت نے اتنی قربانیاں پیش کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, عشر محرم ہے, خود اس غم کو زندہ رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس یاد کو زندہ رکھنا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عاشورا کو امام زمانے کے ساتھ ملا رہے ہیں, یعنی سرچشمہ کو آپ باقی رکھ رہے ہیں, لیکن اس سرچشمے سے فائدہ پانی بھی پینا ہے, اٹھانا ہے, استفادہ بھی کرنا ہے. پیغام کربلا کو زندہ بھی رکھنا ہے اور کربلا کی تعلیمات اور پیغاموں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. کربلا کے اس واقعی کربلا میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کریں گے ایک کام جو شہداء نے بھی انجام دیا اور اسرا نے بھی انجام دیا. یہ تھا کہ مظلومیت کا, مصائب کا بھرپور مظاہرہ کیا, جذبات کو زندہ کیا, کیونکہ جذبات سب سے مؤثر چیز ہے انسان کے اندر. آپ دیکھیں مدینے سے نکلتے ہوئے, مدینے سے نکلنے کی بات الگ کے درکنار, حضرت آدم سے لے کر خاتم تک گریہ کا انتظام ہوا, خاتم سے لے کر کربلا تک گریہ کا انتظام ہوا, یعنی گریہ کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. چاہتا تھا کہ جذبات زندہ ہو جائے. انسان جذبات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے, جذبات کے بغیر عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, یہ دل ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, انسان کو حرارت دیتا ہے. کربلا والوں نے اس چند نکات کا ہمیشہ خیال رکھا, ان میں سے یہی تھا کہ مصائب کا, غم کا خیال رکھا, لوگوں کے جذبات کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہر اقدام کیا. آج دو محرم کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کل عرض کیا مولا سید الشہداء ولید کے دربار سے باہر نکلے, دوسرے دن مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی, راستے میں مدینے کے راستے میں ملاقات ہوئی. مروان نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ, یزید کی بیعت کرے, اس میں آپ کی بھلائی ہے. تو فرمایا علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براع مثل یزید. اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت مسلمہ کا حکمران یزید جیسا حکمران امت مسلمہ کا حکمران بن جائے, ایک خائن امانت دار بن جائے تو امانت باقی نہیں رہ سکتی. امام نے وہ پیغام دے دیا کہ مسلمانوں کی حکومت اگر یزید جیسے کے حال میں آ جائے اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. بالکل بنو امیہ کا پروگرام یہی تھا, منصوبہ یہی تھا, اسی منزل کی طرف جا رہے تھے. یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد احساس کیا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں, اسلام کو مٹا سکتا ہوں, اسی لیے کھل کر کہا کہ لا عبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. سمجھ رہا تھا کہ حسین کو شہید کیے کسی نے آواز بلند نہیں کی, میں اسلام کے خاتمہ کا اعلان کر سکتا ہوں. کہا کہ یہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی خبر آسمان سے نہیں آئی, یہ صرف حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ خون حسین نے کیا کیا. شہزادی نے ہی فرمایا کت کہ فس اسائق, جتنے مکر فریب کر سکتے ہو کرو, جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, نہ ہم ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو. تو حسین مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. جناب سیدہ کے روزے پر گئے, عرض کیا، اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا حسین، وہی حسین جس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ ظاہر والدہ کے ساتھ جس زبان میں بات کرتے تھے، بچپن کی یادیں زندہ ہو رہی تھی۔ پیغمبر کے روزہ پر گئے، رات کی تاریکی میں، نانا میں آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں، نانا میری تقصیر یہ ہے کہ میں معروف نیکیوں کو پسند کرتا ہوں، برائیوں سے مجھے نفرت ہے۔ نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا، مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ روتے روتے حسین سو جاتے ہیں، عالم خواب میں نہ معلوم ان حالات میں حسین کو کیوں نیند آئی۔ سکون ملا نانا کے روزے پر، جو بھی وجہ ہو حسین کو نیند آیا۔ عالم خواب میں پیغمبر نے فرمایا، یا حسین آپ کو عراق جانا، آپ کے لیے خدا کے پاس ایسا مقام اور مرتبہ ہے، کربلا میں شہید ہوئے بغیر اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے، آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے۔ حسین نانا سے الوداع کر کے نکلتے ہیں، الوداع کر کے نکلتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ جب شہزادی زینب کربلا کے واقعے کے بعد پلٹ کر آئی، نانا کے روزہ پر نگاہ پڑی، فرمایا یا جدہ انی نعیت الیک الحسین، نانا حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی۔ پھر جناب سیدہ کے روزہ پر گئی، عرض کے اماں حسین شہید ہو گئے، بھیا شہید ہو گئے، بھیا کی طرف سے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، پیراہن حسین ڈال دیا۔ جناب سیدہ کے روزے پر روایت کہتی ہے سلسلہ میں شہزادی تو بے ہوش ہو کر غش کر کے گر پڑی، لوگوں نے پیراہن حسین کو اٹھایا، 199 زخم کے نشانات پیراہن حسین پر نظر آئے۔ اب امام نے الوداع کیا، بنی ہاشم کی سیدانیوں کو بلایا، اہل بیت کو لے کر نکل رہے تھے، بنی ہاشم کی باقی سیدانیاں رونے لگی، فرمایا سیدانیاں بنی ہاشم کی عورتیں گریہ نہ کرنا، گریہ نہ کرنا، رات کی تاریکی میں دشمن کی نگاہوں سے غافل ہو کر، دشمن کو غافل کر کے ہم نکلنا چاہتے ہیں، دشمن ہمارا راستہ نہ روکے۔ سیدانیوں نے عرض کی، مولا اگر آج گریہ نہ کرے تو ہم کب گریہ کرے؟ آج رسول خدا کی جدائی کے دن سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، علی کی شہادت سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، جناب سیدہ کی مظلومیت سے زیادہ مصیبت کے دن ہے، ہمیں جی بھر کر رونے کی اجازت دیجیے۔ روایت میں ہے کہ حسین نے ساری سیدانیوں کو اپنے اپنی سواریوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے شہزادی زینب جب سوار ہونا چاہتی تھی، علمدار آئے، علمدار آئے۔ سوار ہونے کے بہت سے وسائل تھے، لیکن زینب کی عظمت ہے کہ علمدار آئے، اپنے زانی مبارک کو آمادہ کیا، بہن اپنے پائے مبارک میرے زانوں پر رکھ کر سوار ہو جائے۔ مجھے نہ معلوم کیا راز ہے، خدا جانتا ہے، لیکن زینب کے لیے بہت درد کی بات تھی جب زہر یازدہم کوفہ کی طرف جانا چاہتی تھی، ساری سیدانیوں کو زینب نے اپنے اپنی سواری پر سوار کیا، زینب رہ گئی۔ علمدار کی طرف رخ کیا، بھیا علمدار، حسین الوداع کرنے کے لیے حضرت ام المؤمنین جناب ام سلمہ کی خدمت میں جاتے ہیں، پیغمبر کی واحد زوجہ ہے جو ابھی زندہ ہے، حضرت ام سلمہ نے سب سے زیادہ ازواج کے درمیان سب سے زیادہ فضائل علی فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے. اہل بیت کے چاہنے والی زوجہ تھی زوجہ پیغمبر. داستان ہے آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب حسین گئے الوداع کے لیے فرمایا بیٹا کہاں جا رہے. فرمایا اماں میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا بیٹا حسین عراق نہ چاہیے. ایک دن آپ دوڑتے ہوئے گئے پیغمبر کی خدمت میں, میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا ام سلمہ علی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں. میں نے عرض کیا یقیناً میں حسین سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے یہ بیٹا کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو جائے گا. امام نے فرمایا اماں میں جانتا ہوں جس سرزمین پر میں ذبح ہو جاؤں گا میں جانتا ہوں میرا قاتل کون ہے. میں سب کچھ جانتا ہوں. اپنے اعجاز امامت سے سرزمین کربلا کو دکھایا. فرمایا اماں میری ذمہ داری ہے مجھے جانا. آج دو محرم کو کربلا پہنچے. روایت میں یہی ہے آگے بڑھ رہے تھے اچانک حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس نے آگے چلنے سے انکار کیا. بعض روایت میں سات گھوڑے آپ نے تبدیل کیا لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ جانتے علم امامت سے امام جانتے ہیں لیکن امام اس واقعہ کے اس سرزمین کے اس عاشورہ کی عظمت سے اپنے اصحاب کو آگاہ کرنا چاہتا. خدا یہی چاہتا ہے اسی لیے سب گھوڑے تبدیل کے. پھر پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ, کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا کربلا. کربلا کے لفظ سننا تھا. فرمایا اعوذ من کرب وبلا, میں خدا کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں رنج و درد و غم سے, خدایا میری مدد فرما. اس کے بعد فرمایا ہا ہنا مناخ لکابلا, ہا ہنا من محال فالنا. جوانو اترو سامان اتارو یہی پر خیمہ لگانا ہے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو جائیں. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر سیدانیاں اسیر ہو جائیں گی. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے جوان ذبح ہو جائیں گے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعان الذین ظلموا انقلبهم قلبهم. خدایا حسین کا واسطہ, جد حسین کا واسطہ, مادر حسین کا واسطہ, پدر حسین کا واسطہ, برادر حسین کا واسطہ, اولاد حسین کا واسطہ, اصحاب حسین کا واسطہ, اہل بیت حسین کا واسطہ, ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا عزاداری اور عزاداروں کی تحفظ فرما. خدایا دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما, ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما, ہمارے مرحومین اور خصوصاً شہدا کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. وارث حسین یوسف فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمارے حاجات شریعہ کو پورا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل اور کامل عطا فرما, ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے اندر رہنے والے دشمن وطن, دشمن انسانیت, تکفیری سب اگر ہدایت کا لائق نہ ہو نیست و نابود فرما. خدایا ہماری مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم, دین کی خدمت کرنے والے, انسانیت کی خدمت کرنے والے, مؤمنین کی خدمت کرنے والے, ملک کی خدمت کرنے والا جہاں جہاں کہیں بھی, خدایا ان کی مدد فرما, ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ان مجالس کے انتظام کرنے والے, ان میں حصہ لینے والوں کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. بالنبی والے